الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال عز وجل في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نساء کے 13ویں رکوع کی تمام 5 آیات کا ہم نے ترجمہ کیا تھا اور ان کے ضمن میں بعض اہم مضامین پر گفتگو ہوئی. سب سے پہلے تو کسی مومن کی قتل خطا کا حکم بیان ہوا. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے غیر ارادی طور پر قتل کر دے, کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے بغیر اس کے کہ اس شخص کا کوئی ارادہ اسے قتل کرنے کا ہو, اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی 3 حالتیں بیان ہوئیں کہ اگر وہ مقتول مسلمان ہے اور دار الاسلام کا شہری ہے یا اس کی قوم بھی مسلمان ہے تو ان 2 حالتوں کا معاملہ علیحدہ ہوگا, اور اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن وہ ایک ایسی قوم میں رہتا ہے, ایک ایسی قوم کا فرد ہے کہ جو کفر پر اڑی ہوئی ہے, تو اس کا معاملہ جدا ہوگا. جو شخص دار الاسلام کا شہری ہے اس کے لیے تو اب یہ ہے, وہ مسلمان جو قتل ہو گیا ہے تو اس کی دیت بھی دینی پڑے گی اس مسلمان کو جس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. مزید برآں ایک غلام, مسلمان غلام یا کنیز کو آزاد کرنا بھی لازم ٹھہرے گا. اگر وہ مقتول کسی ایسے قوم سے متعلق ہے جو کفار پر مشتمل ہے, دار الاسلام کا باشندہ نہیں ہے, اپنے کافر قبیلے ہی کے ساتھ رہ رہا ہے, تو صرف پھر ایک مسلمان غلام کا آزاد کیا جانا کافی ہو جائے گا, دیت ادا نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ وہ دیت تو اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے پاس جائے گی, کفر کی تقویت کا ذریعہ بنے گی. البتہ تیسری شکل کے مقتول مسلمان اگرچہ وہ رہتا ہے اپنے کافر قبیلے کے ساتھ، دارالاسلام کا شہری نہیں ہے لیکن اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اس صورت میں پھر وہی پہلی شکل لوٹ آئے گی کہ دیت بھی دینی ہوگی، اس لیے کہ وہ معاہد قوم ہے، اور یہ کہ جو ایک مسلمان کنیز یا غلام کا آزاد کرنا ہے وہ بھی لازم ٹھہرے گا۔ اس کے بعد ایک آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اخروی سزا ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ارادے کے ساتھ قتل کر دے، اس کی دنیاوی سزا کا ذکر سورہ نساء کے اس مقام پر نہیں آیا ہے، وہ تو قصاص کا معاملہ ہے اور وہ قصاص کا حکم جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا تھا۔ البتہ یہاں اس کی شناعت کا ذکر ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بھاری جرم ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ اس کے بعد کی ایک آیت میں ایک خاص تذکرہ ہے، اور اس کو جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس خاص پس منظر ہی میں رکھ کر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی مسلمان ہے، قبیلہ تو کافر ہے لیکن اس میں کچھ لوگ اسلام لے آئے ہیں، اب ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ ہجرت کریں، لیکن بعض لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا تساہل ہو، کسل ہو، وہ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے اپنے اعزاء و اقارب سے، رشتے جو ہیں ان کا بودھ ہوا، اپنی سرزمین کو چھوڑنا ہے، ایمان اس کا اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اس کو آمادہ کر سکے کہ وہ یہ تمام علائق دنیاوی اور اپنے وطن کی محبت جو ہے اس کو خیر بات کہہ کے اور ہجرت کرے، لیکن ہے مسلمان۔ اب اس صورت میں دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان معذور ہے، وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے لیکن جیسا کہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا مستضعفین میں سے ہے، نہ اس کے پاس سفر کر زیادہ رہا ہے، نہ وہ راستہ جانتا ہے، کوئی عورت ہے بیچاری مسلمان، کوئی قریب مسلمان ہے، کوئی بوڑھا مسلمان ہے، تو گویا کہ یہ شکلیں ہو سکتی ہیں کہ دارالکفر میں مسلمان رہ رہے ہیں۔ اب اگر اس قبیلے پر یا اس علاقے پر مسلمان جو ہیں حملے کے لیے نکلے ہیں، قتال کا معاملہ ہے، اور وہ مسلمان جو ہے اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں، اب یہاں پر اس بات کے کئی واقعات ہوئے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کی جان بخشی نہیں کی، اسے بھی قتل کر دیا، اس کا جو مال تھا اس کو بھی مال غنیمت کی حیثیت سے اس پر قبضہ کر لیا، اس پر روکا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جو مضمون پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے اور اس کے بعد کی دو آیات جس میں کہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں اور وہ اہل ایمان جو جہاد نہ کرتے ہوں، قاعدون ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے، جہاد نہیں کر رہے، اگرچہ وہ اہل ایمان ہیں، اسلام کی پابندی کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد میں نکلتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں، تو ان کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اللہ کی نگاہ میں، ان کے اجر میں، ان کے مقام اور مرتبے میں، اس کا بیان۔ لیکن ان تینوں آیات میں جو مضمون آیا ہے اس کا ایک ظاہری تضاد ہے۔ سورہ حجرات، یہ ظاہری کے لفظ کو کہیں آپ ذہن سے نہ نکال دیں، مبادہ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ جائے کہ اس نے قرآن میں تضاد کی نشاندہی کی، ظاہری تضاد، اور میری گفتگو کے آج دو موضوع ہیں، ان میں سے پہلا موضوع یہی ہے کہ اس ظاہری تضاد کو رفع کیا جائے، ظاہری تضاد ہے۔ وہ ظاہری تضاد جو ہے سورہ حجرات کی آیات نمبر 14 اور 15 سے، آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ نساء میں تو فرمایا گیا کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں، اسلام تمہیں سلام کرے، تو تم یہ مت کہو لستا مومنا کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ خود فرما رہے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے گویا کہ ظاہری تضاد سامنے آ رہا ہے، میں بعد میں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا، ابھی اس موضوع کو سمجھ لیجئے کہ سوال کیا ہے۔ ظاہری تضاد ہے کہ ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دعویٰ ایمان کر رہے ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، پھر بظاہر اس میں تضاد پیدا ہوا ان کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کے علاوہ دوسرا تضاد جو ہے وہ سورہ نساء کے اس رکوع کی آخری دو آیات میں جہاد نہ کرنے والے اہل ایمان اور جہاد کرنے والے اہل ایمان ان کے مابین فرق و تفاوت درجے کا بتایا گیا, صرف کوئی نوعیت کا فرق نہیں ہے, کمیت کا فرق ہے, کیفیت کا نہیں ہے. جبکہ سورہ حجرات میں جو پھر آیت آتی ہے اس 14 نمبر والی آیت کے بعد آیت نمبر 15 اس میں ایمان کے لیے لازمی شرط بیان ہو رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. اس آیت کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں, یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. اور اس میں ڈیفینیشن آئی ہے اس آیت میں کہ کون مومن ہے اللہ کی نگاہ میں, کون کوالیفائی کرتا ہے اس خطاب کو کہ وہ مومن ہے. اور اس کے لیے جو لفظ آتا ہے ہمارے ہاں ایک جامع و معنی تعریف, ڈیفینیشن کسی شے کی وہی ہوتی ہے کہ جو جامع بھی ہو معنی بھی ہو. جب آپ ڈیفائن کرنے لگے کسی چیز کو تو ایسی ڈیفینیشن ہونی چاہیے, تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کا لازمی حصہ ہے وہ کوئی باہر نہ رہ جائے اور کوئی باہر کی شے اس میں شامل نہ ہو جائے, ورنہ تو اشتباہ پیدا ہو جائے گا. اگر اس کا لازمی حصہ باہر رہ گیا تو پھر ڈیفینیشن کہاں ہوئی, اور کوئی اس کا غیر اس میں شامل ہونے کا امکان باقی رہ گیا تو بھی ڈیفینیشن نہ ہوئی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جامع و مانع تعریف. جامع اس اعتبار سے کہ اس شے کی تمام خصائص کو اس ڈیفینیشن نے جمع کر لیا ہے, سمیٹ لیا ہے, اس کا احاطہ کر لیا ہے. مانع اس اعتبار سے کہ اس کے غیر, اس کے باہر کی کوئی شے جو ہے اس نے ایسا حصار کھینچ لیا ہے کہ باہر کی کوئی شے اس میں داخل نہیں ہو سکتی. تو ڈیفینیشن یا تعریف وہی ہوتی ہے جو جامع و مانع ہو, اور یہ جو ہے مقام اس اعتبار سے کہ جامع و مانع تعریف ہے مومن کون ہے, خاص طور پر سیاق و سباق کے اعتبار سے کہ اس سے پہلے والی آیت میں ایک فرق کیا گیا ایمان اور اسلام کے مابین. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. تو ایمان اور اسلام کا ایک فرق نمایاں کرنے کے بعد جب فرمایا گیا مومن تو بس وہ ہے, یہاں مومن تو صرف وہ ہے, انما کلمہ حصر ہے. اور حصر کا مفہوم یہ ہوتا ہے وہ جو میں نے ابھی کہا کہ جامع اور مانے گھیراؤ کر لیا جائے. حصار کہتے ہیں وہ جو کسی چیز کا گھیراؤ کرنے والی شے, وہ حصار ہے, فصیل کو حصار کہا جاتا ہے. تو وہ حصر کا یہ انداز جو ہے کئی مرتبہ میں نے سمجھایا ہے سادہ سے جملے سے کہ ایک جملہ تو یہ ہوگا اردو زبان کا کہ زید عالم ہے, اور ایک جملہ یہ کہ زید ہی عالم ہے. اب ہی سے کیا فرق ہوا, وہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جب آپ کہتے ہیں زید عالم ہے تو جہاں زید کے لیے علم کا اثبات ہوا وہ دوسروں سے نفی بھی نہیں ہو رہی, دوسرے بھی عالم ہو سکتے, بکر بھی عالم ہے, زید عالم ہے. لیکن یہ کہ ایک گروہ ہے ایک وقت ان میں آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے, اب معلوم یہ ہوا کہ باقی جو ہے وہ عالم نہیں ہے, وہ کوالیفائی نہیں کرتے اس مقام کو کہ انہیں کہا جائے کہ وہ عالم ہے. یہ ہے حصر. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے شروع اور خاتمے پر دونوں پر جو ہے وہ انداز اسلوب حصر موجود ہے. انما المؤمنون, مومن تو بس وہ ہے. کون ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ اس ایمان کی ڈیفینیشن کا جزو اول ہے, لازمی شے. مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں نہیں پڑے, ایک یقین کی کیفیت انہیں حاصل رہی. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور دوسری پری کوالیفیکیشن یہ ہے مومن قرار پانے کی لازمی شرط کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے جانے بھی اور اپنے مال بھی. اولئک ہم الصادقون, یہ پھر کلمہ حصر ہے, اسلوب حصر ہے, وہی ہے بس سچے اپنے دعوی ایمان میں. تو یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ جہاد کے بغیر ایمان کا کوئی سوال ہی نہیں, یہ لازمی اس کا تقاضا ہے. ایمان ہے تو جہاد لازم ہوگا, اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, یہ آیت یہ ثابت کر رہی ہے. جبکہ سورہ نساء کی وہ آیات 95 اور 96 13 رکوع کی آخری دو آیات, اس میں فرق بیان کیا جا رہا ہے درجے کا. کلم وعد اللہ الحسنی, اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے. جو بیٹھ رہتے ہیں قتال نہیں کرتے یا جہاد نہیں کرتے ان سے بھی، اور ان سے بھی کہ جو قتال کرتے، البتہ جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں ان کے درجات بہت بلند ہیں، ان کا مقام بہت ارفع ہے. یہاں پر فرق صرف درجات کا رہ گیا، جبکہ سورہ حجرات کی آیت میں جہاد کو ایمان کی تعریف کا جزو لازم قرار دیا گیا کہ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں. تو یہ تین آیات سورہ نساء کی اور یہ دو آیات سورہ حجرات کی، ان میں ظاہری تضاد ہے. اس کو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس کو رفع کریں. پہلی بات تو جو ہے ان دونوں آیات جو اس مقام کی پہلی آیت ہے کہ اہل ایمان جب تم نکلو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اہل ایمان جب تم نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرے یا اعلان کرے، ان سے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم، بلکہ یہاں پہ اگر حمزہ استفہام کو محذوف مانا جائے تو سوال یہ ہو جائے گا، کیا تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ نکلے تو ہو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، لیکن تھوڑے سے مال غنیمت نے تمہیں آمادہ کر دیا کہ ایک شخص اسلام کا اعلان کر رہا ہے اور تم اس کی نفی کر رہے ہو. یا یہ کہ پھر تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ گویا کہ ایک بیانیہ انداز ہے کہ تمہارے اس فعل کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کو اہمیت دے رہے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةً، تو جان لو کہ اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل میں تمہیں بڑی بڑی غنیمتیں دینے والا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو خیال ہی دل سے نکال دو. قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں آنے والی ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی اہمیت جو ہے. پھر یہ کہ سب سے بڑی غنیمت جو ہے وہ تو جنت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اصل تو تمہارا مقصود و مطلوب وہ ہونا چاہیے. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اس ٹکڑے کا جو مفہوم ہے اس پر میں نے آج تحقیق کی ہے، تو اس کا بہترین مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے جس پر دل ٹھک گیا ہے کہ پہلے تم بھی تو اسی حالت میں تھے کہ تمہیں امن میسر نہیں تھا، تم کفر کے غلبے کے اندر زندگی گزار رہے تھے. آج تمہیں اللہ نے تم پر انعام و اکرام فرمایا ہے کہ تم اب ایک دارالاسلام کے باشندے بن گئے ہو، مدینے میں تمہیں امن مل رہا ہے. خاص طور پر مہاجرین سے گویا کہ اگر خطاب سمجھا جائے تو مکے میں تمہارا بھی حال تو یہ تھا نا کہ تم کفر کے ماحول میں دبے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ کچھ مسلمان تمہارے بھائی ایسے ہیں کہ جو کفر کے ماحول میں دبے ہوئے ہیں، اگر وہ بال ارادہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تب تو وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ عذر جو ہے ان کو ایسا لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ سکے، اور اس وقت وہ مجبور ہو گئے ہیں کفر کے غلبے کی ایک کیفیت کو گویا کہ قبول کرتے ہوئے بالفعل کہ وہاں پر وہ رہ رہے ہیں. تو کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، مدینے کی چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، وہ تمہارے لیے دارالاسلام ہے، دارالامن ہے. اب تم وہاں سے نکل رہے ہو جہاد کرنے کے لیے، تو خیال کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان اسی قسم کی کیفیات کے اندر مبتلا ہو، اور تم نفی نہ کر دو کہ تم مومن نہیں ہو، صرف جان بچانے کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم نے اسلام کا دعویٰ کیا. فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر کے کوئی قدم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اسے باخبر ہے. اس آیت میں اور سورہ حجرات کی اس آیت میں جو تضاد ہے وہ انہی دونوں آیتوں کے الفاظ پر غور کیا جائے تو رفع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ایک اور لفظ استعمال کیا گیا جو یہاں نہیں آیا، وہ یہ کہ جس کی اللہ نفی کر رہا ہے. اول تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو تو دل کے حالات معلوم ہیں، ہمیں دل کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے. ہم کسی شخص کو جو کلمہ پڑھ رہا ہے اور جس نے کہ جیسے کہ حضرت اسامہ ابن زید کا واقعہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، حالت جنگ میں جبکہ مغلوب ہو گیا ہے وہ کافر، اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو ہم تو یہی سمجھیں گے، ہم بھی ہوتے تو وہی کچھ سمجھتے جیسا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. لیکن یہ کہ حضور نے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے یہ الفاظ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ شکفت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو معلوم اصل میں متنبع کرنا مقصود تھا کہ تم دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے، تم مجبور ہو کہ انسان کے قول کے اوپر فیصلہ کرو. جب اس نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں ماننا پڑے گا.
الا یہ کہ بعد میں ثابت ہو جائے اس کے طرز عمل سے، دین کی کسی بات کا وہ انکار کرے، دین کی کسی بنیادی شے کو قبول کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہو جائے تو اس کی تکفیر ہو جائے، جیسے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کی تکفیر ہوگی، وہ بات دوسری ہے. لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہو اور وہ کلمہ پڑھ دے آپ کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے مسلمان مانیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ لستا مومن. تو پہلی بات جو ہے جس سے یہ ایک ظاہری تضاد رفع ہو جاتا ہے وہ تو ایک ہماری ہے مجبوری کہ ہم دل کے حالت کو نہیں جانتے، جبکہ اللہ کے لیے مجبوری نہیں ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اس نے اگر ان بدوؤں کے بارے میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی تک اس ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ظاہری تضاد ایک تو اس سے رفع ہوا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے، دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. لیکن یہ بات جو ہے سچی ہے. اصل جو گہری بات ہے اس میں یہ کہ وہاں ایک لفظ اور استعمال کیا گیا وہ اسلام. وہاں بھی ایمان کی نفی کے بعد فرمایا گیا تمہارا اسلام ہمیں قبول ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. تو معلوم ہوا کہ فرق ہے ایمان میں اور اسلام میں، کہ ایک یا تو یوں کہیے کہ ایک ہے ایمان ایک ہے اسلام، یا یوں کہیے کہ ایک ہے قانونی ایمان اور ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس نے اقرار باللسان جو ہے وہ شرط پوری کر دی اور وہ کہہ رہا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، وہ شہادت دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ قانونی ایمان کی شرط مکمل ہو گئی. حقیقی ایمان تب بنے گا جب یقین بن کر دل میں یہ شے راسخ ہو جائے. تو یا تو آپ تقسیم کر لیجئے قانونی ایمان حقیقی ایمان. یہ چونکہ اصطلاحات صرف میں استعمال نہیں ہوئی ہیں لہذا اس کو اس سے ایک بعض ذہن اکرا سکتے ہیں اور اس سے ایک اجنبیت کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ذرا گہرائی میں غور کیا جائے تو سب سے زیادہ جو اس مسئلے کو حل کرنے والی اصطلاح وہ یہی ہے قانونی ایمان حقیقی ایمان. اس لیے کہ سورہ نساء کی ایک آیت میں بڑی پیارے الفاظ آ گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی. اب یہاں گویا کہ وہ بات سامنے آ گئی، یہ دو ایمان ہو گئے. اب ایک ایمان وہ ہے کہ جس کی بنا پر خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ مومن اس معنی میں مومن ہے کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے. اور جب ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اب لاؤ ایمان اللہ پر اس کے رسول پر، تو معلوم ہوا ایمان دو ہو گئے. اور اس کے لیے یہ اصطلاح اگر استعمال کی جائے کہ ایک قانونی ایمان ہے ایک حقیقی ایمان ہے، قانونی ایمان ہی کے لیے دوسری اصطلاح جو ہے وہ اسلام ہے. لہذا سورہ حجرات میں وہ اصطلاح لے آئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، یعنی حقیقی ایمان ابھی تمہارے دل تمہیں حاصل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ ابھی لما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، زبان سے تو اس کا اظہار ہو گیا اقرار ہو گیا اور اس کی بنیاد پر تم قانونی مومن یا مسلم قرار دیے جا سکتے ہو. ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ ہے در حقیقت اس پوری بحث میں جو بظاہر جو ہے ایک تضاد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ شکل ہو گئی ایمان اور اسلام کی. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حدیث جبرائیل میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اسے ام السنہ قرار دیا گیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اے مسلمانوں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس لیے کہ اب جب اسلام نے ایک ریاست کی شکل اختیار کر لی تھی، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل پرابلمز تھے، اب کس کو شہری قرار دیا جائے، کس کو حقوق حاصل ہوں گے مسلمان کے. اگر اس کی بنیاد ایمان قرار دی جائے تو ایمان تو دل میں ہوتا ہے جس کو کہ آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، ویریفائی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے تحقیق کا موضوع بن ہی نہیں سکتا کسی میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. باقی یہ کہ کوئی شے ایسی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر کسی کو مسلمان قرار دیا جائے کہ وہ اسلامی ریاست کے شہری کے سارے حقوق اسے حاصل ہو گئے، ایک مسلمان کے جو بھی حقوق ہیں وہ اب ان کا حقدار ہے، اس کے لیے ضرورت تھی کہ واضح کر دیا جائے کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل کے اندر وہ واقعہ جو ہے تفصیل سے کئی مرتبہ یہاں پر بھی بیان ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت فرمائی ہے وہ گویا کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اگرچہ متفق علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا جو مقام ہے فقہائے صحابہ میں بڑی چوٹی کا ان کا ایک رتبہ اور مقام ہے، تو ان کی حدیث جو ہے ان کی روایت اس واقعے کی، واقعہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی مرتبہ حضرت جبرائیل اس طرح آئے ہیں مجمع کے اندر انسانی شکل میں اور انہوں نے سوال جواب دیے ہیں، اس کی ایک نریشن کہہ لیجئے، اس کی ایک روایت ہے جو حضرت عمر نے بیان کی، اسی واقعے کی ایک تفصیل ہے جو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اسی کی ایک اور روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں، اسی کی ایک روایت عبداللہ ابن عباس بیان کر، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب پر اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو۔ تو یہ جو حضرات نے واقعات بیان کیے ہیں تو ایک ہی واقعہ ہے اور اس کے اندر تفصیل سے یہ بات آتی، حضور نے فرمایا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے، جبکہ تم نہیں پوچھتے، تمہیں یہ سوال مجھ سے کرنے چاہیے تھے، جو کہ تمہاری طرف سے نہیں آئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان مسائل کو واضح کر دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ کہ ایک سوال یہ کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، ایک سوال ہے اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، تیسرا سوال ہے اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے۔ اب ایمان کو ڈیفائن کیا، اسلام کو ڈیفائن کیا، اسلام کی ڈیفینیشن میں پانچ چیزیں شامل کی، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات، یقین قلبی کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے۔ جبکہ ایمان کی ڈیفینیشن میں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان پیدا ہو جائے، اس سے مراد ہے وہ حقیقی ایمان، قلبی یقین والا ایمان۔ تو ان دونوں کیٹیگریز کو علیحدہ کرنے کے لیے حدیث جبرائیل میں، اور اسی طرح کی ایک بڑی پیاری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، یہ بھی یکی اور نشرہ مبشرہ ہے، آپ کے علم میں ہے، فاتح ایران ہے، گورنر تھے ایران کے حضرت عمر کے دور خلافت میں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے ان میں، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، کہ ایک مرتبہ حضور کوئی غنیمت کا مال کہیں تقسیم کر رہے تھے یا کوئی صدقات ہوں گے، غنیمت تو بہرحال غنیمت میں سے جو بیت المال کا حصہ ہوتا تھا وہ تو پھر لوگوں کے لیے تھا، غربا کے لیے، مساکین کے لیے یا تالیف قلب کے لیے، تو ان میں سے بعض کو آپ دے رہے تھے، بعض سے کچھ آپ اعراض فرما رہے تھے، انہیں نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے ایک ایسے شخص کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا مال میں سے جو میرے نزدیک مومن تھا اور بہت صالح تھا اور بہت نیک تھا، تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے فلا فلا افراد کو دیا اور ان کو آپ نے محروم کر دیا یا نظر انداز کر دیا، حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ مومن ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن اور مسلم، اب مومن ہے یا مسلم ہے؟ اب انہوں نے دوبارہ کہا کہ مجھے تو مومن ہے، مومن اور مسلم۔ تین مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ بات اپنی دہرائی اور تینوں مرتبہ حضور نے فرمایا مومن اور مسلم۔ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، کسی کے مومن ہونے کا دنیا میں کیسے تم اعلان کر سکتے ہو؟ تم تو اگر کہہ سکتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہو مسلمان ہے مسلم، یہ جو ہے صحیح ہے ان کی روایت ہے، مومن اور مسلم، اور تین مرتبہ حضور نے یہ جو ہے دہرایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کے مابین ایک فرق اور تفاوت اپنے ذہنوں میں قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے تو یعنی یوں سمجھیے کہ اوائل عمر کے اہم واقعات میں سے یہ ہے کہ یہ سورہ حجرات کی آیت جو ہے آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ابھی بقید حیات ہیں، میں اور وہ دونوں منڈومری میں جو سائی وال کہلاتا ہے مسجد میں معتکف تھے، یہ ہے کوئی سن 56 کی بات غالباً، تو یا یہ کہ اس کے آس پاس کی بات یہ بارہ، وہاں ہم ایک صاحب جو وہاں کے بہت بڑے عالم دین تھے اہل حدیث مولانا عبد الجلیل صاحب، انہوں نے ایک کتاب بھجوا دی، صبح کے وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کچھ مذاکرہ ہو رہا تھا اور بحث ہو رہی تھی اسی آیت پر، ان کا موقف یہ تھا کہ اس آیت میں جن کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے وہ منافق ہیں، جب مومن نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے لم تومنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، تو لازماً پھر وہ منافق ہیں اور کوئی تو کوئی شکل ممکن نہیں۔ میرا موقف یہ تھا کہ نہیں، اس آیت میں جن کا ذکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ منافق ہیں، بلکہ اس کے بیچ بیچ کی ایک کیفیت ہے، قانوناً وہ مسلمان ہوں گے، باطنی طور پر نہ تو مثبت طور پر ایمان موجود ہے ان کے دل میں، نہ منفی طور پر نفاق ہے۔ دلیل یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جب آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے. یہ ثابت کر رہا ہے یہ ٹکڑا اس آیت کا کہ وہ منافق نہیں ہے. پہلا حصہ ثابت کر رہا مومن نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہوئے میں اس رائے کا حامل ہوں کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً فقہی اعتبار سے لیگلی مسلمان مانا جاتا ہے دنیا میں، باطنی طور پر اس کی تین حالتیں ممکن ہیں. یا تو مثبت طور پر دل میں ایمان ہے، اب ایمان کے بھی درجات ہوں گے لیکن یہ کہ ہو، اور اس کو میں بیان بھی کیا کرتا ہوں پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس انفینٹی انتہا تک بھی بات چلی جائے گی. یا منفی اعتبار سے نفاق ہے، نفاق کے بھی بہت درجات ہیں، ایک ہلکا منافق، ایک اس سے زیادہ کٹر منافق، ایک رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی، وہ آپ مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس انفینٹی کر دیجیے. لیکن ان دونوں کے مابین ایک زیرو لازمن آئے گا. یہ پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان لا محالہ زیرو آتا ہے. یہ زیرو ہے اندرونی اعتبار سے جو اس آیت میں آ رہا ہے. ایک شخص قانون مسلمان اور قلباً نہ مومن نہ منافق، بلکہ درمیان میں قلب میں اس کے خلا ہے، نہ ابھی ایمان داخل ہوا اور نہ ہی وہ منافق ہے. دھوکہ دینے کی کوئی نیت نہیں ہے اس کی، وہ کفر کو چھپا نہیں رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا اندر تو خالی ہے لیکن قانونی تقاضے جو ہے مسلمان ہونے کے وہ پورے کر رہا ہے. تو مولانا بہت اڑے رہے اپنی بات پر کہ نہیں، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ چونکہ مسلکاً اہل حدیث ہیں اور امام بخاری کی رائے یہی ہے بدقسمتی سے کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ منافق ہیں، تو لہذا ان کے لیے تو وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اس سے ذرا سا بھی ہٹنا شاید ممکن نہیں تھا. اتفاقاً جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، مولانا عبدالجلیل خان صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا ایک شاگرد آیا کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی کتاب الایمان، اس کا ایک نسخہ ہمیں دیا کہ مولانا نے بھیجا ہے آپ لوگ چونکہ یہاں اعتکاف میں ہیں اس کتاب کو دیکھیے گا جستہ جستہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ویسے تو زبان پر لگ رہا تھا اتفاقاً ایسا ہوا، لیکن یہ کہ اصل میں اتفاقاً تو کبھی کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں. ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے. جیسے ہی میں نے کتاب کھولی تو وہ وہی بحث اور اسی آیت پر پوری فصل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہوئی، اور اسی آیت میں انہوں نے تفصیل سے وہی موقف درج کیا جو میرا تھا. تو مولانا اس پر پھر بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ایک مناسبت عطا کی ہے اپنی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذہنی اور قلبی مناسبت. اگر تم دینی علوم کی باضابطہ تحصیل بھی کر لو تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو میں نے خیر ان سے کہا کہ آپ مجھے پڑھائیے، میں تو تیار ہوں پڑھنے کے لیے. لیکن یہ اس وقت کا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب میں نے وہ کتاب دوبارہ حاصل کی، میرے پاس جو اصل نسخہ تھا مولانا عبدالجلیل صاحبی نے پھر مجھے دے دیا تھا وہ مستقل طور پر، تو میں نے اسے رکھا ہوا تھا، وہ تو کہیں گم ہو گیا ہے. اب میں نے پنجاب لائبریری سے اس کا نسخہ حاصل کیا اور دیکھا کہ واقعی 450 صفحے کتاب اور 225 صفحے کے اوپر وہی بحث موجود ہے، اور وہ بڑی اہم بحث ہے. چنانچہ اس کا ترجمہ میں نے کرا لیا ہے، اور جو آئندہ میثاق آئے گا اس میں اس بحث کا ترجمہ شامل ہو جائے. اس کو شروع ہی کیا امام ابن تیمیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، قد اثبت اللہ، اللہ نے ثابت کر دیا ہے اپنی کتاب میں کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اور ایسا اسلام بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں ایمان نہ ہو. ایسا ایمان اس آیت سے ثابت ہے. پھر یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی کہ یہ اس حدیث سے بھی جو متفق علیہ روایت ہے، حضور نے گویا کہ فرق کیا ہے مومن اور مسلم. اور حدیث جبرائیل تو ام السنہ ہے ہی، جس میں کہ علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز جو ہیں بیان کر دی گئی ہیں. اس میں مزید جو بات کہی ہے امام ابن تیمیہ نے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کی ذرا تھوڑی سی آپ کے سامنے بھی وضاحت کر دوں. اس آیت کے بارے میں جو فرق رہا ہے ہمارے ہاں، امام بخاری اور محمد ابن نصر المزوری ان دونوں کی رائے تو یہ ہے کہ اس آیت میں جن کا لوگوں کا ذکر ہے وہ منافق ہیں، لیکن جن حضرات کی رائے وہ ہے جو امام ابن تیمیہ نے ظاہر کی اور جو میری بھی رائے ہے، اس کے بارے میں کون کون اس کے قائل ہیں، یہ حضرت حسن بصری کی رائے ہے، حضرت ابن سیرین کی رائے ہے، حضرت ابراہیم نخعی جو کہ اصل میں یوں سمجھیے کہ انہی کا علم ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا ہے، ایک واسطے سے وہ ان کے شیخ ہیں، استاد ہیں. پھر حضرت ابو جعفر باقر، یعنی حضرت ابو جعفر جو امام جعفر صادق مشہور ہیں، جو یعنی اہل تشیع کے چھٹے امام، ان کے والد محمد باقر، ان کی رائے بھی یہی ہے. پھر یہ کہ یہ حماد ابن زید، احمد ابن حنبل، سہل ابن عبداللہ تستری، ابو طالب مکی اور بہت سے اہل حدیث، اہل سنت اور اہل حقائق کا قول بھی ہے. معلوم یہ ہوا انہوں نے جمع کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کو بھی جمع کر لیا ہے، بعض حضرات کے جو علماء حدیث ہیں، بعض حضرات کے جو اصحاب قیاس اور استنباط ہیں، اور یہاں تک کہ اہل تشیعوں میں جو مشہور ہیں ان کو بھی لے لیا ہے، اور کچھ صوفیاء کا ذکر کیا گیا ہے اہل الحقائق، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مسلم ہے، اور انہیں ان کی اطاعت پر ثواب ملے گا. یصاب علی اسلامہم، ان کے اسلام پر انہیں ثواب دیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اب ان دونوں آیتوں کا جو ہے آپ تضاد رفع کر لیجئے، اور یہ بہت سی احادیث کے اندر بھی جو ایک بہت ہی باریک مضمون آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بعض ہمارے ہاں غالی قسم کے لوگ جو ہیں وہ بس کفر کے اور شرک کے فتوے کرنے شروع کر دیتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اب اس سے ثابت ہوا کہ شرابی، زانی اور چور مومن نہیں رہا، گویا کہ کافر ہو گیا معاذ اللہ. ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ سخت ہے، حضور نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھا کر ایک شخص کی نفی کی ایمان کی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے بہت گھبرا کر اور پریشان ہو کر ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں. اب جواب سنیے، الذی لا یؤمن جارہ بوائتہ، وہ شخص کے جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، وہ خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن. اب ان حدیثوں کے اعتبار سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کافر ہو گئے، جب مومن نہیں ہے تو کافر ہو گئے، یہ در حقیقت اسی کو درمیانی منزل کو جب آپ نہیں سمجھیں گے کہ مومن نہیں ہے مسلم تو ہے، کافر قرار دیں گے تو آپ ایک اور منزل آگے چلے گئے. اس اعتبار سے آج جب یہ بحث چھڑی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کے اندر انتہائیں دو رہی ہیں. ایک انتہا پر تو مرجیہ ایک طبقہ کہلاتا ہے وہ چلے گئے، ان کے نزدیک ایمان علیحدہ ہے، اسلام اور اعمال وغیرہ یا اعمال علیحدہ ہیں، عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے، اور کوئی برے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایمان ہے تو بس نجات ہے ہی ہے، جنت ہے ہی ہے، کوئی عمل جو ہے وہ انسان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو. یہ مرجیہ ہیں. ایک طرف ہے معتزلہ اور خوارج، وہ یہ کہتے ہیں ایمان اسلام ایک ہی شے ہے، جب ایمان کی نفی ہو گئی تو اسلام کی بھی نفی ہو گئی، گویا کہ اس میں وہ دوسری انتہا کو نکل گئے. اور اس میں پھر ایک درجہ ضرور ہے کہ خوارج نے تو یہ کہا کہ جو مومن نہیں رہا وہ مسلمان بھی نہیں رہا، لہذا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، اس کا مال بھی آپ لے سکتے ہیں، مال غنیمت ہے، اس کی بیوی ہے اسے آپ لونڈی بنا سکتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں انہیں لونڈی بنا سکتے ہیں، معاذ اللہ وہ اس انتہا کو نکل گئے. یہی ان کی خطا تھی جس پر ان کی تکفیر ہوئی، انہیں امت سے نکالا گیا اور ان کے خلاف جہاد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کا یہی موقف تھا. دیکھیے کس قدر اس کے اندر کہ یہ بال کی طرح کا باریک معاملہ ہے، وہ جو پل صراط کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، ذرا ادھر ہو جائیں گے تو اس انتہا کو پہنچ جائیں گے، جب مومن نہیں رہا تو گویا کہ مسلمان بھی نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کا مال بھی مباح اور اس کا تمام جو ہے اثاثہ وہ آپ کے لیے مال غنیمت ہو. اگر آپ دوسری طرف چلے گئے تو عمل علیحدہ ہے جی، ایمان علیحدہ ہے، ایمان اگر ہے ایک زبان سے اقرار ہو رہا ہے تو آدمی جو ہے وہ یقیناً جنتی ہے، کوئی برے سے برا عمل بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. ایک انتہا، ایک انتہا. خوارج اور معتزلہ میں صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہ مومن رہا نہ مسلم، بلکہ وہ منزلت بین المنزلتین پر کھڑا ہوا، نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے. تو پھر کیا ہے؟ اب اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں. جب وہ مسلمان نہیں رہا تو اگر اسے کافر کہتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ارتداد کا حکم جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے آپ نافذ کو ہے، آپ نے مسلمان مانا ہے. تو اگرچہ معتزلہ مشہور تو یہ ہے کہ بڑے معقول لوگ ہیں، لیکن اس معاملے میں میرے نزدیک ان کا موقف نہایت غیر منطقی اور نہایت نامعقول ہے. اہل سنت کا موقف کیا ہے وہ یہاں سمجھ لیجئے، اتنے بڑے بڑے ناموں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور امام ابو حنیفہ نے اسے بہت کلیئر لیگل ٹرمز میں واضح کر دیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، صغیرہ تو بڑی بات ہے، کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں. کسی نے زنا کی ہے حد جاری کر دیجئے، اگر شادی شدہ ہے رجم کیجئے، لیکن اس کے بعد آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، وہ مسلمان ہے، اسی طریقے سے چوری کی ہے ہاتھ کاٹ لیجیے، وہ کافر نہیں ہو گیا، وہ مسلمان رہے گا۔ تو اس کا حل در حقیقت اسی آیت کے حوالے سے ہے کہ اسلام علیحدہ شے ہے، دنیا میں ہم صرف اسلام سے بحث کر سکتے ہیں، ایمان ایک باطنی حقیقت ہے، اسے موضوع ہی نہ بناؤ اس دنیا میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں ہے۔ اور اس کو زیادہ واضح کر کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جدید اصطلاحات میں آپ کو معلوم ہے کہ زیرو لیول سے پھر پلس ایک طرف اور مائنس ایک طرف چلتا ہے۔ ایک شخص جو قانوناً مسلمان ہے، اس کی باطنی کیفیات تین ہو سکتی ہیں، یا وہ مثبت طور پر مومن ہے، یا منفی طور پر منافق ہے، یا یہ بین بین کی ایک شکل جو ہے، یہاں آپ کہیں گے باطنی طور پر کہ اس میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، باقی یہ کہ قانوناً وہ مسلمان ہے، دنیا میں مسلمان کے حقوق اسے پورے کے پورے حاصل رہیں گے، ان میں آپ کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ ہاں الا بحقہ، جیسے ایک حدیث میں آیا ہے، شریعت کا حق ہے، ایک شخص نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ شریعت کا حق ہے۔ ایک شخص نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے، قتل عمد ہے، اور مقتول کے وہ ورثہ جو ہے وہ اس کی دیت یا خون بہا لینے کو تیار نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے گا، الا بحقہ۔ جہاں شریعت کا حق اس کے اوپر آ گیا وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ مسلمان ہے اور اس کے تمام جو حقوق ہیں مسلمان کی حیثیت سے وہ برقرار رہیں گے۔ تو یہ موضوع ذرا مشکل بھی تھا اور ذرا اہم بھی تھا، میرے اندازے سے وقت زیادہ صرف ہو گیا۔ اب دوسرا جو اہم تضاد آیات میں سامنے آیا بظاہری ظاہری اعتبار سے، کہ درجات ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں جہاد نہیں کر رہے، اور وہ اہل ایمان جو جہاد کر رہے ہیں، ان میں درجات کا فرق ہے، چاہے درجے کا کتنا بھی فرق ہو، لیکن معاملہ جو ہے وہ کوانٹیٹیو رہ گیا، اب وہ کوالیٹیٹیو نہیں ہے کہ کوئی نوعیت کا فرق ہے بنیادی۔ اور جبکہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاد کرے، اگر جہاد نہیں کرتا تو مومن نہیں ہے، اس کی جامع و مانے ڈیفینیشن کا ایک حصہ وہاں پورا ہی نہیں ہو رہا تو مومن کیسے ہوگا وہ؟ بلکہ چونکہ اس سے پہلے آیت میں اسلام اور ایمان کی بحث آ رہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان تو قرار پائے گا، مومن قرار نہیں پا سکتا، جبکہ سورہ نساء میں دونوں کو مومن قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تضاد جو ہے ظاہری، اس کو بھی عقل میں رفع کر لیجئے، اور اس کے رفع کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک تو جہاد کی دو شکلیں ہیں، ایک جہاد ہے جد و جہد محنت، ایک براڈ بیس ہے، دین کے لیے دعوت، دین کے لیے تبلیغ، دین کے لیے کوشش، کتابیں لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، دین کو پھیلانے کے لیے درس و تدریس کا کام کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے، جیسے کہ مکہ میں ہو رہا تھا، جہاد تھا۔ ایک ہے قتال، تو در حقیقت اس مقام پر قتال کی بحثیں جہاد کی نہیں۔ قرآن مجید میں جیسے کہ مومن اور مسلم کے دو الفاظ بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، اسی طرح جہاد اور قتال کی اصطلاحات بھی اتنی قریب ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتی ہیں۔ جہاد ایک براڈ شے ہے، بہت وسیع ہے اس کا جو بنیاد ہے، جبکہ قتال یوں سمجھ لیجیے اس کی چوٹی ہے، بلکہ ابھی ذہن میں آیا مثلث کو ذہن میں رکھیے، مثلث اس کا نیچے جو ہے وہ قاعدہ ہوتا ہے، بیس ہے وہ بہت چوڑا ہے، اور اوپر تو صرف ایک اس کا جو ہے ٹپ نظر آئے گی آپ کو، ایپیکس وہ ہے۔ تو یوں سمجھیے مثلث کا قاعدہ جو ہے وہ جہاد ہے، اور اس کی جو اوپر کی بلندی ضربۃ السلام منہ وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ قتال جو ہے وہ ہر حال میں تو ہوتا بھی نہیں، مکے میں نہیں ہو رہا تھا ایک شکل، نمبر دو مدینے میں آ کر شروع بھی ہوا تو سوائے غزوہ تبوک کے نفیر عام نہیں تھی، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہر مسلمان لازمن نکلے، صرف ترغیب تھی، تشویق تھی، ایک جذبہ ابھارا گیا اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے، کون آگے بڑھتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن نفیر عام نہیں تھا کہ ہر سر ضرور نکلے، لہذا اگر کوئی نہیں نکل رہا تھا تو باس پرس نہیں تھی۔ اور تیسری شکل قتال کی وہ ہے جبکہ وہ فرض عین ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے نفیر عام ہو، جیسے کہ غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام ہو۔ اس اعتبار سے قتال بھی پہلی درمیانی حالت کے اندر، پہلی حالت میں تو ہے ہی نہیں، جہاد ہی جہاد ہے، قتال ہے ہی نہیں، مکے کے اندر جہاد ہو رہا ہے قتال نہیں، کوشش ہے، محنت ہے، مارے بھی کھائی جا رہی ہیں، تبلیغ اور دین کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگایا جا رہا ہے، لیکن تلوار تو نہیں اٹھی، قتال نہیں ہوا۔ پہلا فیز یہ ہو گیا، جہاد ہے قتال نہیں۔ دوسرا فیز ہے قتال شروع ہوا لیکن نفیر عام نہیں، فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اگر حضور نے کہا بھائی 50 آدمی چاہیے فلاں جگہ ایک مہم پر بھیجنا ہے، 50 نکل آئے تو باقی سب کی طرف سے فرض جو ہے وہ ثابت ہو گیا، ادا ہو گیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند مسلمان بھی پڑھنے گے کسی مسلمان کا جنازہ تو باقی کی طرف سے ادا ہو گیا، البتہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب لوگ جو ہے اس آبادی کے وہ گناہگار شمار ہوں گے۔ تو اگر 50 آدمی درکار سے نہیں نکلے تو سب گناہگار، اور 50 نکل آئے تو باقی جو ہے ان کے وہ بری ہو گئے، اب ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ ہے فرض کفایہ. جب تک نفیر عام نہ ہو وہ فرض کفایہ ہے. البتہ جب نفیر عام ہو جائے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، اس کے بعد لازم ہے، وہ فرض عین ہے، اس کے بعد ہر ایک کو نکلنا ہے. یہ آیت جو سورہ نساء کی ہے یہ درمیانی درجے سے متعلق ہے. قتال بزیر بحث ہے اس میں، لیکن یہ وہ ابھی مرحلہ ہے جبکہ ابھی قتال جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں رکھا گیا، اس کے لیے ترغیب تھی، تشویق تھی، لیکن نفیر عام نہیں تھی، سب کے لیے لازم نہیں کیا گیا. لہذا اس حالت میں تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ درجے کا فرق رہ گیا. جو نکلے، جنہوں نے لبیک کہی، جو آگے بڑھے، جنہوں نے جان اور مال کی قربانیاں جو ہے انہیں پیش قدمی کی، ان کے درجے بہت ہیں. اولئک اعظم درجۃً، بہت بڑا ان کا درجہ ہے. جو لوگ رہ گئے، چونکہ نفیر عام نہیں تھی لہذا ملامت نہیں ہے، ان کے ایمان کی نفی نہیں ہوگی، صرف یہ کہا جائے گا کہ وہ اعلی درجہ تک نہیں پہنچے. پتہ نہیں، کوئی ہمارے پاس عذر نہیں تھا، بس ہمارے نفس نے ہی ہمیں بہکایا اور تاخیر و تعویر کے چکر میں ہمیں ڈال دیا. ان تینوں کو بڑی سخت سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، مقاطع، کوئی ان سے بات نہ کرے، 50 دن تک مسلسل مقاطع رہا. یہ ہے در حقیقت ایک فرق. اور ایک بات اب اور سمجھ لیجئے، سورہ حجرات جس سطح پر گفتگو کر رہی ہے، وہ لفظ جہاد، وہ جہاد وہ ہے کہ جو عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، ہر اصول کے اعتبار سے، وہ جہاد جو ہے ایمان کا لازمی نتیجہ. اس کو یوں سمجھیے، ذرا درجہ بدرجہ سمجھیے. آپ کے دل میں ابھی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، زبان پر ہے. میں اس کیفیت سے بحث نہیں کر رہا. دل میں جیسے ہی ایمان داخل ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی ہو، تھوڑا ہو، دل میں ایمان داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کے اندر ایک کانفلکٹ شروع ہو جائے گا، ایک تصادم شروع ہو جائے گا. اندر کسی کو نظر نہیں آئے گا، نفس کچھ کہہ رہا ہے اور دل میں جو ایمان ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. نفس کہہ رہا ہے یہ مال جو ہے مجھے مرغوب ہے، لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، پڑا ہوا مال لے جاؤ، گھر میں جا کے چھپا دو. یا یہ شخص رشوت پیش کر رہا ہے، لو، فوراً لو، ضرور لو. یا یہ کہ ایک جنسی خواہش ہے، ابھری ہوئی ہے، موقع بھی مل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی، پوری کر لو. نفس تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایمان یہ کہتا نہیں، غلط. وہ جو آیا ہے کہ کعبہ میرے پیچھے آگے ہے تو کیا ہے وہ، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. وہ ایک کشمکش جو ہے اندر ہی اندر چلتی رہتی ہے کہ ایمان کچھ اور کہہ رہا ہے اور نفس کچھ اور کہہ رہا ہے. ان نفس لامارہ تم بسو، نفس تو برائی ہی کا حکم دے گا، وہ تو ہے ہی، اس کا خاصہ ہی ہے، برائی کا حکم دے گا. تو ایک انٹرنل جہاد تو فوراً شروع ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے کہ ایک حبہ بھی ایمان کا دل میں داخل ہو اور یہ جہاد شروع نہ ہو جائے. اور یہ جہاد وہ ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، اصل جہاد کہا گیا ہے. فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ان تو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، پابند بناؤ اسے اللہ کے احکام کا، شریعت کا. یہ جہاد اندر ہے. اسی سلسلے میں المجاہد، حضور کی ایک اور حدیث، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس اندرونی جہاد سے کون فارغ ہوگا؟ ایمان جیسے ہی داخل ہوگا، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، ایک وہ ہے کہ ایمان صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، وہ معاملہ علیحدہ، ابھی دل میں داخل ہی نہیں ہوا تو انٹرنل کانفلکٹ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی ایک رمق بھی، پہلی انسٹالمنٹ بھی دل میں داخل ہو گئی، تو اندر جو ہے آپ کے ایک میدان کارزار برپا ہوگا. نفس کا تقاضا کچھ اور ہے، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، یہ جو کشمکش ہے یہ جہاد ہے. آپ اپنے نفس کو دبائیں، اسے اللہ کے احکام کا پابند کریں، یہ جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد، افضل الجہاد. اچھا، اب یہ آپ کے اندر سے نکلے گا. جب اندر سے کوئی شے پک جاتی ہے تو باہر ظاہر ہوگی، اگر ابھی تھوڑی سی رمق ہے تو ظاہر نہیں ہوگی باہر، لیکن اندر ایمان کی ایک خاصی مقدار دل میں آ گئی. اب آپ کے باہر ماحول ہے، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، آپ کے بیوی بچے کچھ اور چاہ رہے ہیں، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، آپ کی برادری کا تقاضا کچھ اور ہے، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، اور چلن زمانے کا کچھ اور ہے، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، ماحول کسی اور طرف جا رہا ہے، کشمکش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جہاد اب انسان کے اندر سے نکلتا ہے. لام، اگر ایمان اندر ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کشمکش نہ ہو، کشاکش نہ ہو، خارج میں کشمکش شروع ہو جائے گی، یا آپ مغلوب ہوں گے اور آپ کا ماحول آپ پر غالب آ جائے گا، یا آپ غالب ہوں گے اور ماحول جو ہے اس کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے اور اس کو مغلوب کریں گے. جس کو کہا گیا ہے دو ہی راستے ہیں، یا تو کشمکش کرو اور یا ہتھیار ڈال دو، یا لوگوں کی بات مانو اور یا اپنی بات منواؤ، اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی ہے نہیں. دنیا کے اندر یہی دو راستے ہیں، زمانہ باطلہ سازگ تو با زمانہ بے ساز. ایک تو یہ ہے کہ زمانہ آپ کے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، آپ زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لیجئے، اسی رخ پر ڈھل جائیے، اسی رنگ کو اختیار کر لیجئے، زمانے کا ہے تو اب وہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا. یہ ہے کم ہمت لوگوں کا معاملہ. اور ایک ہے زمانہ باطلہ سازگ تو با زمانہ ستیز، زمانہ تم سے سازگاری اختیار نہیں کر رہا تو لڑو اس زمانے کے ساتھ. یہ ہے جہاد. اب اس کے لیے آپ کو زبان بھی استعمال کرنی ہے، ہاتھ بھی استعمال کرنا ہے. جہاد بالقلب سے شروع ہو کر جہاد باللسان، پھر جہاد باللسان سے آگے بڑھ کر جہاد بالید، اور جہاد بالید کی آخری شکل جہاد بالسیف. جہاد بالید کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن آخری شکل جہاد بالسیف ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ ایمان جہاں ہے درجہ بدرجہ، یہ جہاد لازمن ظاہر ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان نہیں ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کافر ہو گیا، کافر قرار پانے کے تقاضے بالکل اور ہیں، وہ لیگل معاملات ہیں، اس کا طے کیا جائے گا کہ وہ شخص کوئی مسلمان رہا یا نہیں رہا اور کفر میں داخل ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کے سٹینڈرڈ اور ہیں. یہ آیات یہ احادیث اس پر اپلیکیبل نہیں ہے. یہ جو فرمایا کہ زانی جو ہے حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، یہ اس کفر اور اسلام والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس حقیقی ایمان والی بات ہو رہی ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سامنے میں رکھا جائے تو تضادات پیدا ہوتے ہیں. قرآن میں بھی تضاد نظر آ جائے گا معاذ اللہ، اور ہمارے فکر میں تو تضاد ہے. ہمارے ہاں مختلف فرقے جو بنے اسی بنیاد پر بن گئے. اہل تشیعوں کے بارے میں نے نہیں بتایا، ان کے ہاں جو یہ گمراہی آئی وہ کس صورت میں آئی؟ انہوں نے اسی کو اس حد تک بڑھا دیا کہ انہوں نے کہا صحابہ کرام میں سے معدود چند مومن تھے، باقی سب مسلمان تھے یا منافق تھے. مومن کون تھے؟ وہ تو جو بھی ان کے نزدیک حضرت عمار ابن یاسر اس میں آ جائیں گے، حضرت سلمان فارسی آ جائیں گے، باقی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، تین چار پانچ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، مومن صرف یہ تھے. باقی سب کو بہت ان کا فضل اور کرم ہے، بڑا رحم ہے کہ وہ باقی کو مسلمان کہہ دے، ورنہ اکثر و بیشتر کو وہ سمجھتے کہ منافق تھے. یہ فیصلہ اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے. اصولاً ان کی بات غلط نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی مسلمان سمجھا جا رہا ہے لازماً مومن نہیں ہے. وہ جو دنیا میں مسلمان سمجھا جا رہا ہے اس کی تین حالتیں ممکن ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سچا مومن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کٹر منافق ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے بین بین ہو، صرف مسلمان ہو، نہ مومن ہے نہ منافق ہے. لیکن دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے، دنیا میں ہمارا فیصلہ اسلام پر ہوگا. اسلام کی شرائط پوری ہو رہی ہے، وہ مسلمان ہے، اسے حقوق حاصل ہے. تو یہ جو ساری جو ہے خوارج کا معاملہ کیا ہوا، انہوں نے وہ ایمان کی نفی جو ہے اس کا لازمی نتیجہ نکال لیا کہ اسلام کی بھی نفی ہو گئی، جب اسلام کی نفی ہو گئی تو وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہے، واجب القتل ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے؟ خشت اول کیوں حد میں مارکج تاسوئی امیر ابد دیوار کج. ایک غلطی ہو جائے تو منطق جو ہے پھر اس کو غلطی کو چڑھاتی چلی جاتی ہے آگے. معتزلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہا، مومن بھی نہیں ہے، بین بین ہے. اب کیا ہے اس کا کوئی واضح تعین نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر تو اسے مسلمان سمجھنا پڑے گا لا محالہ. اس اعتبار سے، عملی اعتبار سے معتزلہ خوارج سے علیحدہ ہے اور وہ اہل سنت کے قریب آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے اسے نہ مومن کہا نہ مسلم کہا، تو جب مومن کے بھی آپ نے مسلم کی بھی نفی نہیں کی کہ نہ مسلم رہا نہ مومن رہا، اس اعتبار سے بین بین، تو اب آپ اس کے اوپر حکم تو لگائیں گے اسی کا جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے. یہ ہے اہل سنت کا درمیانی موقف کہ وہ شخص ایمان کے حقیقی ایمان کی نفی ہو جائے گی، جیسے کہ اس آیت میں ہوئی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام تسلیم کیا جائے گا، اور اسلام بھی منافقوں والا اسلام نہیں، جیسے کہ امام بخاری کو مغالطہ ہو گیا رحمہ اللہ، بلکہ جیسے کہ میں نے وہ نام آپ کو گنوا دیا، جیسے یہ ائمہ جو ہے مانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اور آیت مبارکہ ثابت کر رہی ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. ان کے اعمال قبول ہوں گے تو گویا کہ وہ مسلم ہیں، اور وہ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کے اعمال پر اللہ کے ہاں جزا ہوگی. یہ اس طریقے سے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، ایک ہے قتال. قتال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت فرض عین نہیں ہے، اور جب وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں وہ گویا کہ اونچے درجے لے گئے، جو نہیں بڑھے وہ بھی بہرحال مسلمان رہے، ان کی ایمان کی نفی نہیں ہوگی، نہ ایمان کی نہ اسلام کی. البتہ جب نفیر عام ہو جائے گی تب نکلنا پڑے گا ہر مسلمان کو. باقی جبکہ ابھی مرحلہ جہاد کا آیا ہی نہ ہو، جیسے کہ مدینہ مکہ مکرمہ کے 13 برس ہے، اس میں جہاد جو ہے وہ اصل میں ہے دعوت، تبلیغ، استقامت، خود کھڑے رہنا، شریعت کے اوپر عمل کرنا، اس کے لیے جو جہاد درکار ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، وہ غلط نظریات اور کفر اور شرک کے خلاف جہاد ہے، وہ جو جہاد باللسان ہے، جہاد جو ہے وہ بالقرآن ہے، وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا، یہ جہاد تو لا محالہ ہوگا، اگر یہ جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. اس معنی میں سورہ حجرات کی وہ آیت 100% درست ہے کہ وہ جامع و معنی تعریف ہے ایک سچے مومن کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اب دوسرا حصہ جو ہے میری آج کی گفتگو کا، وہ بعض سوالات ہیں جو میں نے یوم اقبال 9 نومبر میں نے جو تقریر کی تھی الحمرا ہال میں، اس میں میں نے ایک سجیسٹ کیا تھا کہ اسلامک سوشلزم کی اصطلاح اب تک ہمارے ملک میں کچھ ملحدوں اور مادہ پرستوں کی طرف سے استعمال ہوئی. یہ اصطلاح ضرورت ہے کہ آج ہم استعمال کریں، اس لیے کہ ایک طرف تو قائد اعظم نے اسے استعمال کیا لیکن وہ کوئی حجت قاطع نہیں ہے، اصل حجت بعد میں آئے گی. دوسری طرف قائد اعظم کے علاوہ علامہ اقبال کا تصور یہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تو صاف کہا کہ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام، کوئی شخص اس کا انکاری نہیں ہے. غلام السیدین صاحب کے نام انہوں نے خط کے اندر باقاعدہ یہ کوشن دی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام کی معاشی تعلیمات میں وہ پہلو موجود ہے جس کی طرف کے سوشلزم جو ہے کوشش کر رہا ہے، ابھی تک وہاں پہنچا بھی نہیں ہے. لہذا اگر اسلامی جمہوریت کی اصطلاح درست ہے تو اسلامی سوشلزم کی اصطلاح بھی صحیح ہے. یہ وہ بات تھی جس پر کہ نوائے وقت میں ایک تو عطاء الحق قاسمی صاحب نے، اب مجھے کہنا چاہیے عزیزم عطاء الحق قاسمی، اس لیے کہ انہوں نے میرے نام کے ساتھ مدہ ذلہ کے القاب استعمال کیا ہے، تو بہرحال مجھے پھر اب اس کا یہی احترام کرتے ہوئے عزیزم عطاء القاسمی، انہوں نے جو لکھا تھا کالم وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی فکاہی انداز بھی نہیں تھا. انہوں نے بات کہی کہ میرے والد کو تو اس اصطلاح سے بڑی چڑ تھی. مولانا بہاء اللہ قاسمی، میں ان کا بڑا ادب کرتا ہوں، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی میں حاضر ہوا تھا ان کے مکان پر، عطاء اللہ قاسمی صاحب کے مکان پر. وہ بڑے ہی غیور مسلمان تھے اور بہت پختہ عالم دین، اور ظاہر بات ہے کہ جیسے بہت سے علماء کو اس نئی اصطلاح سے قد ہے، انہیں لکھی تو انہوں نے لکھا کہ اگرچہ میرے والد کو تو اس سے بڑی قد تھی لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے. ان کی رائے جو تھی وہ تو ایسی معتدل تھی کہ اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. البتہ سر راہ میں جو بھی اس کے لکھنے والے ہیں، میں واقعہ یہ کہ نہیں جانتا کہ اس کے لکھنے والے کون ہیں، لیکن انہوں نے جو ذرا استہزائیہ سا انداز اختیار کیا تو مجھے پچھلی مرتبہ یہ کئی خطوط ملے تھے، بعض حضرات نے اس کی کٹنگ بھی دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ کہا ہے، اب آپ اس کی وضاحت فرمائیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو موقع نہیں تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے میں اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں. بات سمجھ لیجیے اچھی طرح اور پوری توجہ سے سمجھیے، یہ بہت اہم مسائل ہیں، نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ قومی اور ملی اور ملکی اعتبار سے بہت اہم مسائل ہیں. اس کے ضمن میں میرا ایک ہے اصولی موقف، پہلے وہ جان لیں. میرا اصولی موقف یہ ہے کہ اسلام خود اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام ہے، کسی دوسرے نظام کا نہ اس پر پیوند لگ سکتا ہے نہ کسی اور نظام میں اس کا پیوند لگ سکتا ہے، اور یہ اپنی جڑ بنیاد ہی کے اوپر قائم ہوتا ہے. جیسے درخت ہے، درخت کی جڑ ہے، اپنی جڑ ہے تو کھڑا ہے وہ. باقی ہمارے ہاں کچھ پیوندی بھی معاملات ہو جاتے ہیں، پیوندی بیر اور پیوندی جو ہے عام، وہ اسلام کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا، اس کی اپنی جڑ ہے اس پر یہ کھڑا ہوگا، نہ کسی اور کی پیوند اس میں لگ سکتی ہے نہ اسلام کی پیوند کسی اور نظام میں لگ سکتی ہے، اور اس کی جڑ ایمان ہے. تیسری بات جو ہے میرے اصولی موقف میں وہ یہ ہے کہ ہمیں جدید اصطلاحات سے پرہیز کرنا چاہیے. جدید اصطلاحات جتنی بھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی مغالطہ ضرور پیدا کرتی ہیں. یہ اصولی موقف ہے میرا. پھر سن لیجیے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں نہ کسی دوسرے نظام حیات کا پیوند لگ سکتا ہے نہ کسی اور نظام حیات میں اسلام کے کسی جز کا پیوند لگ سکتا ہے. ظاہر بات ہے دوسرے نظام حیات ہیں، ان کی اپنی جڑیں ہیں، ان کا اپنا فلسفہ ہے، اسلام کا اپنا فلسفہ ہے، اس کا نام ایمان ہے. تو اسلام تو اپنی جڑ کے اوپر ایک درخت ہے کہ جو وجود میں آتا ہے، اور نہ یہ پیوند کاری قبول کرتا ہے نہ کسی اور کی اپنے ساتھ نہ اپنی کسی اور کے ساتھ. اور نمبر دو یہ کہ ہمیں اصطلاحات جو ہے نئی وضع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں ہر جدید اصطلاح کے ساتھ، کچھ نہ کچھ کانوٹیشن ایسی ہوتی ہے، کچھ مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ آپ وضاحت کریں وہ مفہوم ضرور آ جاتا ہے. یہ ہے میرا اصولی موقف، لیکن اس کے برعکس ہے میرا عملی موقف. اس عملی موقف میں اب میں ریسیپروکل ترتیب اختیار کر رہا ہوں. میرے نزدیک جدید اصطلاحات کا استعمال وقت کا ایک تقاضا بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں ان اصطلاحات ہی کے حوالے سے لوگ سوچتے ہیں. قدیم اصطلاحات تو پڑھانے میں بڑا وقت لگ جائے گا، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی، ذرا اس کو واضح تو کیجئے کسی عام آدمی کے سامنے اس کے معنی کیا ہے، لیکن حکومت الہیہ یہ سب کے سامنے آ جائے گا. تو ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مستقل بھی بنانا چاہیے، لیکن وقتی طور پر ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے جدید اصطلاحات وضع کرنی پڑتی ہیں. جیسے حکومت الہیہ جدید اصطلاح ہے، نظام مصطفیٰ جدید اصطلاح ہے. نہ نظام مصطفیٰ کا لفظ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، نظام کا لفظ ہی قرآن میں کہیں نہیں ہے. آپ تو اور آگے بات کریں گے، نظام کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. نظام اسلام، نظام کا لفظ بھی جہاں تک میری معلومات ہے پہلی مرتبہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک نعرہ مستانہ لگایا تھا، فقط کل نظام، تمام نظاموں کو توڑ پھوڑ کر اور ختم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. بڑا انقلابی نعرہ تھا، اس سے پہلے میرے ان کی حد تک اسلامی لٹریچر میں نظام کا لفظ ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں میں جدید اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بات سمجھانی پڑتی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ جو لوگ قریب آ جائیں اب ان کو اصل اصطلاحات سے واقف کر دیں، لیکن شروع میں ابلاغ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنے ماحول میں جدید اصطلاحات وضع کر کے بات کو سمجھایا جا سکتا ہے. نمبر دو، اسلامی نظام کے کچھ حصے واقعتاً جمہوریت سے مشابہ ہیں، یا یوں کہیے کہ جمہوریت نے عہد حاضر میں کچھ وہ چیزیں حاصل کر لی ہیں، کچھ ان چیزوں تک جزوی طور پر رسائی حاصل کر لی ہے جو اسلام کی ہے اصل میں. اسی طریقے سے اسلامی نظام کے بعض حصے جو اس کے معاشی نظام سے متعلق ہیں وہ سوشلزم سے مشابہ ہیں، یا یوں کہیے صحیح طور پر کہ کمیونزم اور سوشلزم نے ان اقدار کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 قبل نوع انسانی کو عطا فرمائی. بات کہنے کے دو انداز ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس اعتبار سے آپ اسلامی جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسلامی سوشلزم کا بھی لازمن کیا جا سکتا. میرا یہ موقع 69 کی میری تحریروں میں میثاق میں موجود ہے. کچھ ہی عرصے پہلے ندا میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ پھر میری تفاق جو وہ اس دور کی جو تحریریں تھیں سیاسی ان کو ریپروڈیوس بھی کیا گیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر احباب اور رفقا مطالعہ نہیں کرتے، لہذا میں ذرا تفصیل سے یہ بات اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ میرے موقف کے بارے میں کسی کو مغالطہ نہ. جیسے جمہوریت، جمہوریت ہے کیا اصل میں؟ آج ذرا اس کو سمجھیے، جمہوریت کسے کہتے ہیں اور اسلامی جمہوریت کیا ہوگی؟ جس زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی اسلامی سوشلزم کے کفر ہونے کا فتویٰ 313 علماء نے دیا تھا، بڑا کانفلکٹ تھا ہمارے ملک میں، یہی وہی 69-70 کی باتیں جو ہیں، 70 کے الیکشن سے پہلے کے معاملات، وہ ذرا ذہن میں یاد رکھیے. اس وقت ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے داعی دین مفکر دین نے عجیب بچگانا ایک استدلال استعمال کیا تھا کہ جمہور کا لفظ تو ہماری فقہ کی کتابوں میں بہت آیا ہے، جمہور علماء کا موقف یہ ہے، لہذا اسلامی جمہوریت تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ اشتراکیت کے سوشلزم کا لفظ ہمارے ہاں نہیں آیا ہے، لہذا یہ لفظ غلط ہے اسلامک سوشلزم. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ حضرت جمہور کا لفظ تو استعمال ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں، اور باب شراکت جو ہے وہ پورا مستقل باب ہے اسلامی فقہ کا، مضاربت اور مشارکت، شراکت مشارکت، تو گویا کہ اشتراکیت ثابت ہو گئی پھر اگر دلیل یہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اسلامی جمہوریت بھی جزوی طور پر ایک صحیح اصطلاح ہے، اسی معنی میں اسلامی سوشلزم بھی جزوی طور پر صحیح، اس لیے کہ سوشلزم کیا چاہتا ہے، جمہوریت کیا چاہتی ہے؟ جمہوریت یہ چاہتی ہے کہ کوئی فرد واحد مالک بن کر نہ بیٹھ جائے، کوئی خاندان مالک الملک بن کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ تمام عوام جو اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں ان کو حقوق ملنے چاہیے، ان کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. اب اگر یہ اتھارٹی ہے حاکمیت مطلقہ تو یہ کفر ہے، سوورنٹی آف دی پیپل کفر ہے، شرک ہے. سوورنٹی اللہ کی ہوگی، لیکن اللہ کے احکام کے نیچے نیچے معاملات جو ہیں اس میں امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ آپس میں مشاورت سے طے پائے گا، یہ جمہوریت ہے. لہذا جس جمہوری ملک میں یہ طے کر دیا جائے کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، 51% کیا 100% بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک گویا کہ اس کے آگے آپ جمہوریت جتنی چاہے اس میں ایڈ کر لیں، وہ اسلامی جمہوریت ہوگی، اور یہ لفظ غلط نہیں ہے. اسی طرح سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو بھی وسائل و ذرائع پیداوار کے کسی ملک کے اندر ہیں اس پر کوئی قبضہ ایک طبقے کا نہ ہو جائے، ارتکاز دولت نہ ہو جائے، بلکہ سوشلائز کیجئے. جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زرعی ملک ہے، اس زمین کے اندر زراعت کی صلاحیت ہے، اس کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچے، حصہ رسمی پہنچے لیکن پہنچے، یہ نہ ہو کہ ارتکاز دولت ہو جائے اور کوئی بھی شہری جو ہے اس ملک کا وہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ ہو. یہ دو مقاصد ہیں اسلام میں، یہ مقاصد ہیں پورے ہوتے ہیں. اسلام ایک طرف زکات کے ذریعے سے انڈر رائز کرتا ہے کہ کوئی شہری بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا. اگر تو اسلام سے مراد وہ ہے جو سعودی عرب میں ہے تو وہ اس اسلام کی میں بات نہیں کر رہا، اگر اسلام سے مراد ہے خلافت راشدہ کا نظام تو اس میں لازماً یہ بات شامل ہے. ہمارا آئیڈیل نہ سعودی عرب ہے نہ اسکینڈینیوین سوشلزم ہے، کوئی نہیں، ہمارا آئیڈیل وہ نظام ہے. وہ نظام میں کیوں کہتا ہوں خلافت راشدہ کا، اس کو بھی سمجھ لیجیے. حضور کا جو حیات طیبہ کا دور ہے وہ انقلابی جد و جہد کا دور تھا، ابھی نظام پورے طور پر اپنے برگو بار نہیں لایا تھا. اگرچہ اس کے لیے جانے اس دور میں دی ہیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی ہیں، کتنوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، تب وہ باغ جو ہے وہ آیا ہے اور پروان چڑھا ہے، لیکن باغ میں پھل کب ظاہر ہوئے؟ جب خلافت راشدہ کا دور آیا ہے. پودا تو اسی وقت کا لگا ہوا تھا لیکن پھل تو ایک دن میں نہیں لگتا. وہ پورا کا پورا نظام جس کو میں کہا کرتا ہوں للی ان بلوم، ایک پھول ہے وہ ابھی بند ہے کلی کی شکل میں، جب کھلتا ہے تو للی ان بلوم، اب وہ اپنے پورے حسن کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہوا، وہ ہے خلافت راشدہ کا نظام. اور اس میں لازماً یہ شامل ہے ارتکاز دولت نہ ہو، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش کرتی رہے. اس دولت کا حصہ پہنچنا چاہیے، حصہ رسلی، یہ زمین اللہ کی پیدا کرتا ہے، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ جاگیرداروں کی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. جس کا بھی اس پر حق ہو شریعت کی روح سے جو حق ہے وہ اس سے لے. ای متاع بندہ و ملک خدا، یہ بندے کے لیے صرف استعمال کی شہ، ملکیت صرف اللہ کی. اگر یہ اصول ہیں اسلام میں ہیں، اگر حضرت عمر نے شام اور عراق کی زمینوں کو انفرادی ملکیت میں نہیں دیا بلکہ بیت المال کی ملکیت قرار دیا ہے، تو یہ خلافت راستہ کا فیصلہ ہے. اس اعتبار سے جو مقصد ہے اس کو سمجھیے. بلکہ آج میں سوچ رہا تھا تو ایک بڑی پیاری تعبیر سامنے آئی، ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی از سوشلائزیشن آف پولیٹیکل پاور اینڈ اتھارٹی. سوشلائزیشن ایک ہے، اس کا ارتکاز کسی ایک شخص، ایک خاندان، ایک طبقے میں ہو جائے، ایک سوشلائز کر دیجئے اسے، عوام کے اندر پھیلا دیجئے. اصل حاکمیت اللہ کی، باقی اللہ کی حاکمیت کے نیچے جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے، پولیٹیکل پاور ہے، اسے سوشلائز کر دیجئے عوام کے اندر، پھیلا دیجئے اس کو. یہ کہیں ایک جگہ پر گٹھلی باندھ کر نہ رکھ دیں کہ یہ اس کے سر پر یہ پگڑی بندی ہوئی ہے جو چاہے یہ فیصلہ کر دے، بلکہ یہ کہ وہ عوام کا اس میں عمل دخل ہو. اور قرآن کا لفظ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم. اور سوشلزم کیا ہے؟ اٹس دی سوشلائزیشن آف ویلتھ. دولت جو اللہ کی پیدا کردہ ہے اس کے اندر بھی سوشلائزیشن ہو، ارتکاز نہ ہو. اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہارے اغنیا ہی کے مابین وہ گردش میں نہ رہ جائے، بلکہ یہ کہ وہ پھیلے معاشرے کے اندر. اس میں البتہ یہ بات نوٹ کر لیجئے، وہ میں نے وہاں بھی کہا تھا اور بربلا اور دلکے کی چوٹ کہا تھا، بلکہ اس حوالے سے کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے بار بار کبھی کوریا کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی اور کا نام لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے اسکینڈینیوین سوشلزم کا نام لیا تھا، یہ اب کوریا کا نام لے رہے ہیں. ہمارے لیے نہ اسکینڈینیوین سوشلزم آئیڈیل ہے نہ کوریا آئیڈیل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف خلافت راستہ کا نظام. اس کو سامنے رکھنا ہوگا وہ نظام کیا تھا. اس میں کوئی مالک الملک بن کر نہیں بیٹھا تھا، وہاں تو سفیر کو جواب یہ دیا گیا لیس لنا ملک، نہ کوئی محل ہے ہمارے مدینے میں، ہمارے امیر المومنین کا بھی کوئی حجرا ہے، کوئی کٹیا ہے جس میں وہ رہتا ہے، جیسے عام لوگوں کے حجرے ہیں اور کٹیاں ہیں ویسی کٹیا کے اندر رہتا ہے عمر ابن خطاب بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارا بادشاہ کوئی نہیں. وہ نظام اور باہمی مشورے سے امرہم شورا بینہم، سوشلائزیشن آف پولیٹیکل پاور اینڈ اتھارٹی یہ اسلام میں ہے، لیکن شارٹ آف سورنٹی، سورنٹی صرف اللہ کی ہوگی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متعلقات. اسی طریقے سے سوشلائزیشن آف ویلتھ، وہ بھی ہمارے سامنے نظام ہوگا خلافت راستہ کا، ایک طرف کفالت عامہ ہو بذریعہ زکات، پوری زکات نافذ کیجئے، یہ نہیں کہ بینک ڈپازٹ کے اوپر زکات کاٹ لی آپ نے، تو جنہوں نے بھی کہا صحیح کہا، یہ سود میں سے ایک حصہ آپ نے جمع کر لیا ہے، وہ گند میں سے کچھ گند آپ نے جمع کر لیا، اسے کیا حاصل ہے؟ صحیح کہا ہے. وہ تو آپ سارے اموال تجارت کے اوپر زکات لیجئے تو پتا چلے گا کہ کتنا مال آتا ہے، اور پھر یہ کہ اس پہ انڈر رائٹ کیجئے کہ کوئی شہری اس کی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ اس کی کفالت جو ہے وہ لازمی ہوگی ریاست کے ذمے. اسی طرح ارتکاز دولت کو روکیے سود کے ذریعے سے اور جوئے اور سٹے کے ذریعے سے، اس کی حرمت کو نافذ کیجئے، ارتکاز دولت خود بخود ختم ہو جائے. اور اس سب کے ساتھ اب آپ پرائیویٹ اونرشپ کو بھی باقی رکھیے، اسلام کے نظام میں ہے، کمیونزم میں پرائیویٹ اونرشپ ختم کی گئی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے مینز آف پروڈکشن کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے پرسنل انسینٹو کو بروئے کار لائیے کہ ایک شخص زیادہ محنت کرتا ہے تو زیادہ یافت ہوتی ہے تو وہ اس کو ملے گی، اس کا حق ہے. یہ تمام چیزوں کو پرسنل انسینٹو ہے، اور یہ انٹرپرائز ہے، پرائیویٹ اونرشپ ہے، فری اکانومی ہے، مارکیٹ فورسز کو فریلی آنے دیجئے کہ وہ کام کریں، لیکن سود کو حرام کر دیجئے اور جوا اور جس چیز میں بھی سود کی کوئی بھی شبہ کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کو بند، جہاں چوہے کا کوئی شائبہ پیدا ہو جائے اس کو بند، یہ دو چیزیں بند کر دیجئے، پھر فری اکانومی اور پرائیویٹ اونرشپ اور پرسنل انسینٹو اور پرائیویٹ انٹرپرائز کو کھول دیجئے میدان. یہ ہے ہمارا آئیڈیل خلافت راستہ. ایک آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، بڑی ناسمجھی کی بات کہی گئی ہے کہ سوشلزم تو مر چکا. یہ اصل میں کیونکہ فکاہی کالم ہوتے ہیں، ان کا میں تو عام طور پر زیادہ کوئی سنجیدگی سے بات ہے کہہ دی ہے انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ سوشلزم مر گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی سچی سی بات ہے. موت ابھی واقع ہوئی ہے کمیونزم کی، روس میں اور مشرقی یورپ میں، یہاں کمیونزم کی موت واقع ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا تو آپ کا یہ نتیجہ بھی ہو لیا، کیا ہوگا وہاں آگے یہ نہیں پتا، لیکن یہ کہ وہاں موت واقع ہوئی. لیکن ابھی کمیونزم بھی باقی ہے دنیا میں، چین جو 1/5 آف ورلڈ پاپولیشن ہے وہاں کمیونزم ہے، لیٹن امریکہ کمیونزم ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہماری ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ آپ کہہ دیں کہ چونکہ روس میں کمیونزم مر گیا یہاں نہیں آ سکتا. اگر آپ نے یہاں اسلام کا نظام عدل نافذ نہ کیا تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو اس وقت حالات ہیں ان کے نتیجے میں کمیونزم آ سکتا. یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، بس ختم ہو گیا اور آپ نے فاتحہ پڑھ دیا، کوئی امکان نہیں رہا. ہمارے ہاں جو فرق و تفاوت ہے امیر اور غریب کا، ہمارے ہاں جو ظلم اور استحصال ہو رہا ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں بھی ہو رہا ہے وہاں کمیونزم کا امکان ہے، اس لیے کہ یہی وہ فورسز ہیں، سوشل فورسز جن کے نتیجے میں کمیونسٹ ریولیوشن آتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ وہ مر گیا، ہاں مرا ہے، وہ روس میں مرا، مشرقی یورپ میں مرا، لیکن وہاں بھی کمیونزم مرا ہے، سوشلزم نہیں مرا. سوشلزم کی طرف تو آج کی دنیا میں ویسٹرن کنٹریز میں یوں سمجھیے کہ معراج سمجھی جا رہی ہے نوع انسانی کی، اسکینڈینیوین سوشلزم جو بات کرتا ہے اسکینڈینیوین سوشلزم کی کرتا ہے. اور اس حد تک ہمیں انہیں گیو دی ڈیول از ڈیو، یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ ایک اعتبار سے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے آگے اب کوئی مقام نہیں. اگر ویلفیئر پر زندگی گزارنے والا اور ملینز کے حساب سے ٹیکس دینے والا ان دونوں کو آپ اس اعتبار سے برابر کر دیں کہ دونوں کے بچے ایک سکول میں ایک سطح پر تعلیم حاصل کریں اور دونوں کا علاج ایک ہی ہسپتال میں ایک ہی لیول پر ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں معراج انسانیت ہے جہاں تک وہ پہنچ گئے. اگرچہ بعض اعتبارات سے سڈاخ بن گیا ان کا معاشرہ، مجلسی زندگی جو جس کو ہم کہتے ہیں، معاشرتی زندگی ختم، آئلی زندگی ختم، فیملی لائف شیٹرڈ. اسی لیے سویڈن کے اندر سب سے زیادہ جو ہے لوگ، جو پرسنٹیج ہے سوسائڈ کا دنیا میں سب سے بڑھ کر سویڈن میں، اس لیے کہ سکون جو حاصل ہوتا ہے گھر میں اور فیملی لائف جو کچھ سکون دیتی ہے انسان کو، کوئی اس کا بدل دنیا میں موجود نہیں. اس اعتبار سے وہاں پر بڑی پستی ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے بلندی ہے. تو سوشلزم تو ابھی تک نوع انسانی کی محبوبہ ہے، وہ ابھی فوت نہیں ہوئی ہے، وہ تو جا رہی ہے. صرف کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم اسلامک سوشلزم، خلافت راستہ کے سوشلزم کی طرف جو ہے پیش قدمی کریں، اس کے لیے وہ ایمان، اس کے لیے وہ جد و جہد، اس کے لیے وہ ساری محنت، اس کے لیے انقلاب کا وہ سارا طریق منہج انقلاب نبوی، اسے اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ ایک سوال کیا گیا تھا دیت اور قصاص کے ذمن میں بھی، یہ چند باتیں میں اس لیے یاد کہہ رہا ہوں کہ اگلے جمعے میں میں نہیں ہوں، یہ چونکہ ذہنوں میں بعض چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ ایک سوال یہ دیا گیا ہے کہ کیا گیا ہے مجھ سے کہ یہ دیت اور قصاص کا معاملہ اب یہ طے ہو رہا ہے کہ یہ انشورنس سے ادا کیا جائے گا، تو انشورنس تو حرام ہے، تو گویا کہ یہ کہنے والے کے کہنے کے مطابق یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے سود میں سے آپ نے زکات لے لی، ایسے دیت جو ہے وہ انشورنس سے ادا کر دیا، وہ گند میں سے وہ نکل رہا ہے، گند میں سے یہ نکال رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً ہمارے ہاں چونکہ اوپر وہ قیادت ہے نہیں، نہ قیادت نہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہے کہ جو ذہناً اور قلباً جو ہے یقین رکھتی ہو اللہ پر اور اللہ کے قانون پر۔ اس اعتبار سے یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں ایکسٹریمز کے دھکے نظر آ رہے ہیں، یا تو وہ آرڈیننس آیا تھا اس میں سے عقلہ نکال دیا، یا اب جو سنا ہے، ویسے مکمل آرڈیننس جو ہے دیت اور قصاص کا وہ ندا کے تازہ پرچے میں چھپ گیا ہے، 9 صفحات پر مشتمل ہے، میں تو حیران ہوا بارہ، لیکن یہ کہ وہ ڈاکومنٹ کی حیثیت سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے ندا میں وہ پورا کا پورا جو ہے آرڈیننس شائع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت انتہا یہ ہوئی کہ عقلہ کا تصور نکال دیا، اب دوسری انتہا پر گئے، ڈرائیور کو سرے سے خارج کر دیا، عقلہ ہی عقلہ رہ گئی، حالانکہ ڈرائیور کے اعصاب کے اوپر ریسٹرینٹ کیسے ہوگا اگر اس پر بھی کوئی نہ کوئی حصہ نہ آئے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے چاہے وہ جو بس اونر ہے ٹرک اونر ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اس کو پھیلائیے آپ، لیکن اگر اس کو بالکل خارج کر دیا تو وہ تو پھر اسی طریقے سے بم ٹوٹ چلے گا، اسے تو کوئی پرواہ نہیں، جانے مالک، جانے اس کے جو اور بھی نظام ہے انشورنس کا، اس کے حوالے سے جائے گا، میرا تو میرے گھر سے کچھ نہیں جاتا، اس کے اندر یقیناً اس کا حصہ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ حکمت اس کی جو ہے جو اس کا وہ فائدہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی جمع اس کی عاقلہ، اگر آدمی بالکل نادار ہے کچھ نہیں دے سکتا تو وہ عاقلہ پہ بھی جاتا ہے، پھر یہ یہاں تک بھی ہے ہمارے فقہا کا، اگر کسی کا عاقلہ کسی کا نظام ایسا ہے کہ جو بالکل ہی بے دست و پا ہے کچھ نہیں دے سکتا تو اسلامی حکومت دے گی پھر، اس لیے کہ اسلامی حکومت سب کی ذمہ دار ہے، پوری ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ریاست حکومت پر آتی ہے، لہذا وہ دے گی۔ اصل شے یہ ہے کہ کمپنسیشن ملنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا وہ چراغ گل ہوا ہے، ان کی دل جوئی، ان کا کچھ فوری طور پر ان کے نقصان کی تلافی کا سامان ہونا چاہیے، لیکن اس میں سے اگر آپ نے اگر یہ گاڑیوں کے ڈرائیورز کو بالکل خارج کر دیا تو اس سے جو اصل وہ حکمت پیش نظر تھی کہ ان میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، محتاط ہو، وہ حصہ نکل جائے گا، اس کو لازماً شامل رہنا چاہیے۔ نمبر دو، جو جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے، اصل میں جن صاحب نے لکھا ہے کہ انشورنس تو حرام ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سطحی سی بات ہے، انشورنس کسی ایک شے کا نام نہیں ہے، انشورنس کے تحت بے شمار اس کی شکلیں ہیں تفصیلی، اور کسی شے کے حرام قرار دینے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تفصیلی حیثیت سامنے نہ ہو۔ ایک میوچل فنڈ کہلاتا ہے، میوچل فنڈ ہم 10 آدمی مل کر طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنا اتنا آپ جمع کرتے رہیں گے، کسی کو اگر مصیبت پیش آ گئی تو اس کا حصہ جو ہے ہم اس میں سے دے دیں گے، ان میں کوئی حرام بات نہیں ہے، یہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے، یہ تو میوچول جو ہے شیئر کرنے کا ایک نظام ہے، جیسے آپ اپنی آزاد مرضی سے 100 آدمی مل کر فارم ایک بنا لیتے ہیں، اپنا بھائی ہم اپنی ساری زمین جمع کر کے ایک بڑا فارم بنا لیتے ہیں، کلیکٹو فارمنگ کریں گے، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، 100 آدمی مل کر شراکت میں ایک فرم بنا لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، شریعت جو ہے اس کو کہیں نہیں روکے گی۔ اسی طرح میوچول فنڈ کہ کسی ایک پیشے سے متعلق لوگ، کسی ایک ٹریڈ سے متعلق لوگ اپنا ایک فنڈ بنا لیں جس میں پھر جوئے والا ایلیمنٹ ختم ہو جائے، جس میں سود والا ایلیمنٹ ختم ہو جائے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل حرمت جو ہے وہ سود کی ہے جوئے کی، جتنا حصہ اس میں شامل ہو گیا ہے سود کا جوئے کا وہ نکال دیجیے۔ تو بیسیکلی انشورنس جو ہے وہ اگر میوچل انشورنس ہے، میوچل فنڈ ہے، تو اس کے اندر حرمت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹر اگر اپنا میوچل فنڈ بنا لے، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس سے ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی بیچارے کی ایک ہی گاڑی ہو اور وہ ایک ہی گاڑی جو ہے اتنے تاوان تلے آ جائے کہ وہ بالکل بیٹھ جائے، تو ہم جو ہے اس فنڈ سے ادا کر دیں گے، تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے انشورنس کے بارے میں بھی کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ اس کی تفصیلی حیثیت سامنے نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا انشورنس ہو اور ایسا کلیکٹو انتظام کیا جائے میوچل فنڈ کا جس میں سود کا بھی کوئی شائبہ نہ ہو، اور جوئے کا کوئی شائبہ نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہو۔